السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قصص آیت نمبر 51. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. جیسے کہ پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے تھے، آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیں، تو بات ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو کہلوایا گیا تھا کہ اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. یعنی تم کو لگتا ہے کہ قرآن اور تورات یہ ہدایت کی کتابیں نہیں ہیں، تو تم ہی کوئی دوسری کتاب لا دو، میں اسی کی پیروی اختیار کر لوں گا. اب اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروں ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. اور نصیحت کی بات پے در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. یعنی قرآن میں بارہا ایسی آیات نازل ہو چکی ہیں، اور قرآن سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کتابیں بھیج چکا ہے نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تذکرے کے لیے، تاکہ وہ چونکیں، غفلت سے بیدار ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ نہیں مانتے. یعنی حق نصیحت جو ادا کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے وہ ادا کر چکے، لیکن ہدایت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ دے، تعصبات سے پاک ہو جائے، اپنے دل کو بالکل تمام قسم کے حسد سے، تعصب سے، تکبر سے پاک کر لے، تو وہی دراصل ہدایت حاصل کر سکتا ہے یا سیدھی راہ پا سکتا ہے. دوسری بات کہ جن لوگوں کو ہم اس سے پہلے کتاب دے چکے ہیں یا دی تھی، وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں. یہاں پر اہل کتاب مراد ہے، لیکن اہل کتاب میں سے بھی سارے لوگ نہیں، ہر کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا تھا، بلکہ وہ لوگ جو تعصب سے ہٹ کر اس کتاب کو دیکھتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ واقعہ دراصل یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اس زمانے میں پیش آیا تھا اور بہت مشہور ہے، اور تقریباً تمام ہی سیرہ کی کتب میں یہ واقعہ درج ہے. اور اہل مکہ کو دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، حالانکہ جو دور دور کے لوگ اس کی خبر سن کر آ رہے ہیں اور اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے کہ آگے والی آیت میں آئیں گا، ہم اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کو پیش کیا تو قرآن حالانکہ واضح طور پر سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی ان کے درمیان موجود تھے، 40 سال ان کے درمیان گزار چکے تھے، کبھی آپ نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا. اور پھر آپ کے خود کے کلام میں اور اس قرآن میں بہت فرق تھا، تو واضح طور پر پتہ چل رہا تھا کہ آپ کا اپنا کلام کچھ اور ہے اور یہ کلام کوئی اور ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم، یعنی اے اہل مکہ، تمہارے گھر میں یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، تمہارے خود کے شہر میں نازل ہو رہی ہے، اور تم اسے مان نہیں رہے ہو، اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہو، جبکہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب یہاں پر تھوڑا سا غور کرنے کا موقع ہے کہ آپ اور میں دیکھیں کہ ہمارے آس پاس میں ایسے کتنی چیزیں ہیں جہاں پر ہم جا کر، بیٹھ کر، کچھ مشکل اٹھا کر یا آسانی سے جا کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یقین جانیے کہ ہماری روح کی تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کا اپنے ساتھ تعلق استوار رکھیں. یعنی اگر ہمارا تعلق اس کتاب سے نہیں ہے تو یقین جانیے کہ پھر ایک طرح سے وہ گمراہی ہے یا راستہ بھٹکنا ہے. اس زمانے میں تو اہل مکہ زمانے جاہلیت میں اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، اور بعض اہل کتاب بھی، لیکن کیا آج مسلمان اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ خود ہمارے شہر میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں قرآن پڑھنے پڑھانے کی بہت سے ایسے سامان موجود ہیں، بعض اوقات ہمیں تجوید نہیں آتی ہے، بعض اوقات ہمیں قرآن کے احکام سمجھ میں نہیں آتے ہیں، بعض اوقات ہمیں قرآن کا تلفظ یا صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پھر ہماری زندگی میں کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کا جواب قرآن میں موجود ہے الحمدللہ، لیکن ہم کو چونکہ قرآن سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ہم ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کتاب تو مردوں کے لیے ہے، جب کوئی مرے گا تو پڑھ دیں گے یا فاتحہ دلوا دیں گے یا قرآن خوانی کروا لیں گے، بس معاملہ ختم۔ تو یہ واقعی میں آپ بتائیے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا یہ سلوک صحیح ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان ڈائریکٹلی جو اہل مکہ نے اس وقت کیا تھا، سرداران قریش نے، کہیں وہی ایٹیٹیوڈ، وہی رویہ ہمارا اپنا بھی تو نہیں ہے اس قرآن کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ باہر کے لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن خود جو مکہ کے رہنے والے ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو آج ہم قرآن سے کیوں دور ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی کتاب کو بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اور کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ ہماری یہ کتاب ہمارے لیے اجنبی بن گئی ہے۔ تو اگر ہم نے ہماری ہی کتاب سے اجنبیت برت لی ہے تو اس میں قرآن کا تو کوئی قصور نہیں نا، بلکہ سراسر ہمارا اپنا قصور ہے۔ تو یہاں پر دراصل ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا تعلق اس قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے سچی محبت رکھتا ہو اس کو اللہ کے کلام سے بھی بہت محبت ہوگی۔ اور ان کے کچھ اشعار ہم کو ملتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بارے میں پوچھنا ہو تو قرآن سے پوچھے، کیونکہ جس شخص کو قرآن سے دلچسپی ہوگی، شغف ہوگا، اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی اور اس کتاب سے بھی۔ ان کنت تزعم حبی فلم حجرت کتابی اما تعملت ما فیہ من لذیذ خطابی۔ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالی سے، تو نے میری کتاب پاک کو کیوں ترک کر دیا؟ کیا تو نے کبھی اس میں موجود میری لذت بخش گفتگو پر غور نہیں کیا؟ سبحان اللہ، کیونکہ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گفتگو ہے۔ تو اگر جو قرآن سے منہ موڑتا ہے، مطلب اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ذکر الہی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہے، اس پر غور و فکر کرنا، یہ بھی دراصل ایک محبت کی نشانی ہے۔ تو ہم خود اپنے بارے میں سوچیں کہ آج قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم اس قرآن سے وہی لذت حاصل کرتے ہیں؟ جو زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرے گا، اسے خود اس کی لذت کا احساس ہوگا اور سمجھ کر تلاوت کرے گا۔ تو جب توجہ سے اس کو پڑھیں گے، توجہ سے اس کو سنیں گے، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب ہی اس کا فائدہ ہوگا، ادروائز نہیں۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اس قرآن سے ہمارا شغف ہم دیکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے تو قرآن سے تعلق کو ہمارا اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ تو انہی مومنین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے تھے۔ آیت نمبر 53، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں بات کی جا رہی ہے اہل کتاب کے اس گروہ کی کہ جب نبوت کے 4th سال صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے حبش کی طرف گئے، تو وہاں کے جو اہل کتاب تھے عیسائی، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ملاقات ہو۔ اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو حبش کا بادشاہ تھا، اس نے خود اس وفد کو بھیجا اور 20 لوگوں پر مشتمل یہ وفد مکہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملاقات کی۔ قریش کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، ان لوگوں نے سارا ماجرا دیکھا جو آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ جو وفد کے لوگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور قرآن ان کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ محفل برخواست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان لوگوں کو راستے میں پکڑ لیا اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اسی کا آگے جو آگے کی آیات ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ابو جہل اور یہ سارے لوگ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ کتنے بیوقوف اور نادان لوگ ہیں کہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا اور اپنے دین کو بھی چھوڑ دیا۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ خود تو قبول نہیں کر رہے تھے حق کو، خود تو اس کتاب پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن جو لوگ اس کو حق سمجھ کر انہوں نے اسے قبول کر لیا ان کا الٹا مذاق بنانے لگے۔ اور کیا آج ایسے ہی نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے کہ بہت سارے قرآن نہ پڑھنے والے جب آپ یہاں پر آتے ہوں گے قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، یا جب آپ اس کام میں انوالو الحمدللہ ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، تو کیا آپ کو آس پاس کے لوگ نہ کہتے ہوں گے، فقرے نہ کستے ہوں گے کہ یہ چلے ہیں بڑے قرآن پڑھنے والے؟ اچھا دیکھو پہلے اپنے عمل تو سدھار لیں، پھر قرآن پڑھنے جانا چاہیے تھا۔ اور ہم ان سے اچھے تو ہم ہیں، ہم گھر میں بھلے، ہمارے نماز روزے میں، سنی ہے نہیں سنی ہے آپ نے ایسی باتیں؟ سنی ہوگی نا، ضرور سنی ہوگی آپ نے۔ تو ان مشرکوں کا حال بتایا گیا ہے کہ خود تو اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، دوسروں پر بھی اعتراضات اٹھاتے ہیں جو اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ معاملہ آج ہی کا نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں بھی یہی معاملہ تھا، اور ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی اسی طرح سے ان اہل ایمان کا جو اہل کتاب میں سے تھے، عیسائی تھے، جب وہ ایمان لا چکے اور ایمان لانے کے بعد واپس اپنے ملک پہنچ رہے تھے تو یہ کفار مکہ کے جو سرداران تھے وہ ان کا مذاق اڑانے لگے اور ان پر فقرے کسنے لگے کہ یہ دیکھو آئے ہیں لوگ کہ اپنا آبائی دین بھی چھوڑ دیا۔ اب آپ بتائیں کہ خود تو نصیحت قبول نہ کی اور دوسروں کو بھی قبول نہیں کرنے دیا۔ وہ آتا ہے نا جیسے کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اکیلے کھائی میں کیوں گرے، ساتھ میں 10-12 کو بھی لے کر گرے کھائی میں، جیسے شیطان چاہتا ہے۔ شیطان کا تو یہی مقصد ہے نا، اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مہلت اس لیے لی تھی کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا کر رہوں گا، گمراہ کروں گا، انہیں مخلص نہیں رہنے دوں گا۔ اور وہ یہ کام کر رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ 100% اس کو جہنم میں جانا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں جاؤں جہنم میں، اپنے ساتھ ساروں کو لے جاؤں، کیونکہ اسی انسان کی بدولت تو مجھے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، حالانکہ غلطی اس کی اپنی تھی، تکبر اس نے خود کیا تھا۔ تو آج بھی دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ خود تو حق کو قبول نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی قبول نہیں کرنے دیتے۔ اور آج کے جو اہل کتاب ہیں ان کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے دراصل وہ بھی یہی ہے کہ وہ حق کو قبول کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ قرآن سے خود بھی بہت دور ہو گئے، اور قرآن سے کیا دور ہوئے، وہ تو خود اپنی کتابوں سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے تو قرآن کی تعلیمات اور تورات کی تعلیمات بالکل بہت حد تک ملتی جلتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن اور تورات میں برابر برابر ہیں۔ تو اگر وہ خود اپنی ہی کتاب آج نافذ کر لیتے، آپ دیکھیں کہ اگر وہ تورات کے احکام کو مانتے، جیسے کہ سود ہے، شراب ہے، یا پردے کی پابندی ہے، اگر یہ ساری چیزیں اگر وہ مان لیتے اور اپنی کتاب ہی پر عمل کرتے تو آج ان کو اسلام پر اس طرح سے آبجیکشن لینے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ آج وہ اسلام پر کیوں اتنے آبجیکشن لیتے ہیں؟ خود ان کے یہاں ہر قسم کی آزادی ہے کہ جو چاہو کرو، فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن اور پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن اسلام پر جو خود لوگ چل رہے ہیں ان کو چلنے بھی نہیں دیتے، خود نہیں مانتے اور دوسروں کو چلنے بھی نہیں دیتے۔ بھائی تم اپنا کام کرو، ہم کو اپنا کام کرنے دو۔ جیسے آگے آیت آ رہی ہے، آیت 55، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیں کتنی بہترین بات انہوں نے کہی. پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اہل کتاب کو دوہرا اجر ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, کہ تین لوگ ہوں گے جن کو دوہرا اجر ملے گا. ایک وہ جو اپنے سابق نبی پر ایمان لایا تھا اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا, یعنی اہل کتاب کے لوگ کہ اپنے پہلے نبی پر بھی ایمان رکھتے تھے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, انہیں دوہرا اجر ہوگا. دوسرا وہ جو کسی کا مملوک یا غلام ہو, اپنے آقا کا بھی فرما بردار ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرتا ہو, اسے بھی دوہرا اجر ملے گا. تیسرا وہ شخص جس نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا. یہ تین لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن دوہرا اجر دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ جو دوہرے اجر کی بات ہے, کس وجہ سے ملے گا؟ کہ وہ اپنے قومی, نسلی, وطنی, گروہی تعصبات سے بچ کر اصل میں دین حق پر ثابت قدم رہے, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے, اس وقت ان کو امتحان درپیش ہوا, اس میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ دراصل وہ صرف کسی ایک نبی کو نہیں ماننے والے ہیں, صرف مسیح پرست نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں, صرف مسیح ان عیسیٰ ابن مریم ہی کو نہیں وہ مانتے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کو محبت, لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پیغمبر آئے ان سب کو انہوں نے مان لیا. اور ان کی خوبی کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب ابو جہل اور وہاں کے سرداران قریش ان سے الجھنے لگے تو ان کا یہ جواب تھا کہ بھائی ہمیں ہمارے اس پر رہنے دو, انہوں نے اعراض کیا. اور یہاں پر دراصل ان کا اعراض کرنا کیوں تھا؟ کہ وہ اپنے اس دین سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے جو انہوں نے قبول کیا, اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ان سے بحث کریں گے ان جاہلوں سے تو الٹا ہمارا دین خطرے میں پڑ جائے گا. تو لہٰذا ایسے جاہلوں کو سلام, اور یہ جدائی والا سلام تھا, اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں کہ وہ تو اہل مکہ جو کافر تھے وہ ان سے الجھ رہے تھے, لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ سے الجھنا بھی نہیں چاہتے. یدرؤون دور کرتے ہیں بالحسنۃ السیئۃ, ساتھ بھلائی کے برائی کو. سبحان اللہ, یہ خوبی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا بھی کہیں نہ کہیں ایسا واسطہ پیش آیا ہوگا کسی سے, ہوگا نا, کہ جو بحث برائے بحث کرنا چاہتے ہیں, مقصد کچھ نہیں ہوتا, نہ وہ ماننے والے ہوتے ہیں نہ وہ یہ نیت لے کر آتے ہیں کہ مانیں گے, وہ صرف بحث کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ جتانا چاہتے ہیں کہ وہ خود صحیح ہیں, رائٹ ہے, اور اس بنا پر وہی مقصد لے کر آتے ہیں. تو اب ایسے لوگوں سے آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب آپ لوگ قرآن پڑھنے والے, الحمدللہ ہم سب قرآن پڑھنے اور سیکھنے سکھانے والے ہیں. اب ہم سے لوگ سوالات بھی کریں گے بعض اوقات لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو واقعی میں کچھ سیکھنا ہوتا ہے, بعض اوقات سوال برائے سوال کرتے ہیں کہ وہ سامنے والے کو جانچنا چاہتے ہیں کہ اچھا کتنا لیول ہے ان کا, اور بعض اوقات سوالات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اپنے مرضی کی بات اگلوانے کے لیے, نکلوانے کے لیے, اور بعض اوقات سوالات اس لیے چھیڑے جاتے ہیں کہ تاکہ سامنے والے سے بحث برائے بحث کریں, چھیڑ چھیڑ کر بات کی جاتی ہے. ایسے وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ایک دین کے داعی کا؟ کہ ایسے لوگوں سے نہ الجھے, ان سے اعراض برتے, ان سے جدا ہو جائے, اور تم اپنے طریقے پر رہو, ہم کو اپنے طریقے پر رہنے دو, ہم الجھنا نہیں چاہتے. وہ جیسے بار بار آپ نے سنا ہوگا, مجھے اسی لیے اچھا لگتا ہے وہ شعر بحث کے بارے میں, کہ فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں, مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں. تو مذہبی بحث سے ہمیشہ گریز کریں, بچتے رہیں, کیونکہ اس سے نتیجہ کچھ نہیں نکلنے والا, اس کا حاصل کچھ نہیں ہے. تو آج آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں ہر قسم کی آزادی ہے, سیکولرزم جسے کہا جاتا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف تھاٹ, جس کا جو چیز چاہے کرے, جو سوچنا چاہے وہ سوچتا رہے, جو کرنا چاہے وہ کرتا رہے, جس طرح کا لباس وہ پہننا چاہتا ہے وہ اس طرح کا لباس پہنے, چاہے نبی کے کارٹون بنائے, نبی پر فلم بنائے, نبی کا مذاق بنائے, کچھ بھی کرے, یہ فریڈم آف اسپیچ ہے, اس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ سب آزادی تو وہ لوگ دیتے ہیں, لیکن صرف پابندی کہاں لگاتے ہیں؟ اسلام پر. اسلام کی کسی قسم کی بات ان کو گوارا نہیں ہوتی, اور اسلام پر آ کر ان کی تان ٹوٹتی ہے, یعنی ان کو گوارا نہیں ہے کہ اسلام کو آزادی ملے، اگر نہیں دیتے تو اسلام کو آزادی نہیں دیتے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہی زمانے جاہلیت میں بھی کافروں کی یہی سوچ تھی کہ باقی سب کو تو آزادی ہے، کہتے ہیں جس کا جو مذہب ہے وہ اس کو اپنائے اور اس پر راضی رہے، خوش رہے، لیکن اسلام کے ماننے والوں کو نہ صحیح طریقے سے نماز پڑھنے دی جاتی ہے، ان کی داڑھی پر اعتراض، ان کے چلنے پر اعتراض، ان کی باتوں پر اعتراض، ان کی نمازوں پر اعتراض کہ یہ مسلمان تو ہر جگہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ مسلمانوں کو کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے، حجاب پر پابندی، یہ ساری چیزیں۔ تو پابندی صرف اسلام کو ماننے والوں پر لگتی ہے۔ تو جب ان سے کوئی جاہل ٹکراتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو یہ اعرضوا دراصل جدائی کا سلام ہے، ملاقات کا نہیں۔ اور یہ وہی والے واقعے کی طرف دراصل اشارہ ہے جب سرداروں نے قریش، جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل وغیرہ، وہ سب اس وفد کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کا مذاق بنا رہے تھے اور کہنے لگے کہ تم نے اپنا دین بھی چھوڑ دیا اور اس شخص پر تم ایمان لائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ اور یہ بھی ان لوگوں نے کہا تھا کہ پہلی بات تو انہوں نے سخت ملامت کی تھی اس وفد کو، اور کہنے لگے کہ بڑے نامراد ہو تم لوگ، تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کی حالت کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو، مگر تم ابھی اس کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لائے، تم سے زیادہ احمق گروہ تو کبھی ہماری نظر سے گزرا ہی نہیں، استغفر اللہ۔ سوچیں، اس پر انہوں نے جواب دیا، وہ وفد نے جو حبش سے لوگ آئے تھے، 20 لوگوں کا گروہ تھا اور جو اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ سلام ہے بھائیو تم کو، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ یہ سیرت ابن ہشام میں یہ بات درج ہے، البدایہ والنہایہ میں۔ تو بہرحال یہ لوگوں نے خیر کو قبول کر لیا اور جاہلوں سے الجھے بنا، تو اسی بنا پر ان کی یہاں تعریف کی گئی اور ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جب وہ لغو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، سلام علیکم لا نبتغ الجاہلین، ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ آیت نمبر 56 دیکھیے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمحتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے تم چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ تو دراصل یہاں پر کئی اس کے معنی نکلتے ہیں اس آیت کے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی نام لے کر کوئی بات کو واضح نہیں کرتا ہے قرآن میں تاکہ کسی ایک شخص ہی پر چسپہ ہو کر نہ رہ جائے وہ آیت، بلکہ اس میں بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں ہر ایک سے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ احببتا یہاں پر، اور یہاں اگر احببتا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہو جاتا تھا کہ سارے ہی لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ احببتا آیا ہے تو اس میں بھی ایک حکمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ کچھ ہوں گے اس میں، سب نہیں ہو سکتے، اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ تو یہاں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہتے ہیں۔ تو ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہ تھا کہ جس سے آپ کو محبت ہے یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے ہدایت بھی دے سکتے ہیں، اور بظاہر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہر مبلغ کے لیے اس میں رہنمائی ہے اور ایک طرح سے تسلی بھی ہے۔ تسلی کس طرح سے؟ کیونکہ جب دین کا داعی دعوت دین کے لیے نکلتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بات قبول کی جاتی ہے، بعض اوقات قبول نہیں کی جاتی، اور بعض اوقات بہت محنت کرنے کے بھی کوئی واضح نتائج، خوبصورت نتائج سامنے نہیں آتے، تو اس وجہ سے اس کو مایوسی ہو سکتی ہے کہ وہ مایوسی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، لیکن نتیجہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اسی لیے کہہ دیا گیا کہ تمہاری ذمہ داری، جتنا جو حق ہے اس کا، ذمہ داری کا، اگر تم نے وہ ادا کر دی تو دیٹس اٹ، کافی ہے، اس سے زیادہ کا کسی پر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اگر قبول کریں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر قبول نہ کریں کوئی تو بہت زیادہ ہلکان اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ دراصل انسان چاہتا ہے کہ نتیجہ اچھا دیکھے، یعنی جو بھی کام وہ کر رہا ہے اس کا نتیجہ اچھا نکلے، مبلغ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات قبول کر لی جائے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت دینا اللہ کی طرف ہے، آپ کی ذمہ داری یہ پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اس کے اختیار میں ہیں۔ تو ہدایت کا دینا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہم ذریعہ تو بن سکتے ہیں لیکن ہدایت دینے والے نہیں ہیں ہم، دینے والا تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ وہاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی سابقہ پڑا ہوگا، آپ کو بھی، ہو سکتا ہے مجھے بھی، کہ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ اس دین کی طرف آ جائیں، جو ہدایت ہم نے حاصل کی ہے، جو توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے، وہ ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو بھی مل جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں گے، اور بعض وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوشش پوری طرح سے اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، لیکن یہ سامنے والے پر منحصر ہے کہ وہ قبول کرنے کی کتنی استطاعت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ تو اپنی کوشش آخر وقت تک کرتے رہیں، اگر کوشش کامیاب نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ سے اس کی پوچھنی ہوگی، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ لوگ اس کی بات قبول نہیں کر رہے ہیں تو سن کر اسے، پھر دیکھ کر اسے افسوس ہوتا ہے کہ اچھا پھر میرا کیا فائدہ تبلیغ کر کے، میری بات کا کوئی اثر تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور بعض اوقات لوگوں سے بھی یہ باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں کہ اچھا اتنا درس اور تدریس کر کے کیا فائدہ، دیکھو کیا چینجز لا دیے تم نے، کہ دنیا میں اچھائیاں قائم ہو گئی، برائی ختم ہو گئی، اتنی ہر جگہ درس و تدریس کے محفلیں ہو رہی ہیں، قرآن کی کلاسز ہو رہی ہیں، کیا فائدہ ہو گیا، ساری برائیاں اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو ایسے جملے آپ کو اگر دو چار دفعہ سننے کو مل جائیں تو یہ انسان کے اوپر ڈپریشن طاری کر دیتے ہیں، انسان مایوسی میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کا کام سست ہونے لگتا ہے، اس کی کوششیں سست پڑ جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی میں صحیح تو کہہ رہے ہیں یہ لوگ، کیوں میں اتنی بھاگ دوڑ کروں، کیوں زبردستی سب کی ناراضگی، مول لوں، کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا، کوئی نتیجہ تو برآمد نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے میں چھوڑ ہی دیتی ہوں یہ سب کام، کر کے بھی کیا فائدہ، ساری دنیا میں تو وہ کام ہو ہی رہا ہے جو وہ چاہ رہے ہیں، ہمارے کچھ تقریر کرنے سے یا ہمارے یہ چھوٹے موٹے کچھ کام کرنے سے کوئی تبدیلی تو آنے والی نہیں، لوگ صحیح ہی کہہ رہے ہیں، بیٹھ جاؤ گھر میں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے شیطان کو دراصل نصرت دے دی اپنی طرف سے، یعنی شیطان کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ مبلغ کی کمر توڑ دے، اس کے زور کو کم کر دے۔ تو آپ کو تو جواب دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے میری کوشش سے حالات نہیں بدل رہے ہیں، لیکن میں کم از کم اپنی ذمہ داری تو ادا کر دوں۔ کیا اس طرح کے مایوس کن باتوں سے ہم کام چھوڑ دیں گے؟ بہت سارے لوگ بات قبول نہیں کرتے دین کی، تو کیا مایوس ہو جائیں؟ لوگ بھی ڈسکریج کرتے ہیں، شیطان بھی ستاتا رہتا ہے۔ اب مبلغ یہ دیکھتا ہے کہ اب اتنی محنت کر رہا ہوں پھر بھی کوئی بات نہیں بنتی ہے، یہ بنتی نظر نہیں آ رہی ہے، تو وہ کام چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان کی حوصلہ شکنی ہو، اور لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کیا فائدہ تمہاری باتوں کا، نتائج کچھ نظر نہیں آ رہے، جبکہ اتنی ہر طرف درس و تدریس ہو رہی ہے۔ تو اب سوچیں کہ کوئی مبلغ یہ سوچ کر گھر بیٹھ جاتا ہے تو آپ نے تو شیطان کا کام آسان کر دیا۔ پھر شیطان یہی تو چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ کوئی یہ کام کرے ہی نہ، نیکی کا، دین کی تبلیغ ہو ہی نہ، اصلاح کا کام ہو ہی نہ، اصلاح کی کوششیں ہو ہی نہیں، نہ کسی کی تربیت ہو، نہ کسی کا تزکیہ ہو، نہ کوئی لوگ دین کی طرف آئیں، نہ کوئی عبادات میں آگے بڑھیں، نہ کوئی ذکر و اذکار کریں، شیطان کی تو خواہش ہی ہے۔ تو دو چار دفعہ اگر لوگ آپ سے کہہ دیں تو آپ کے بھی ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ ہاں صحیح تو ہے یہ بات، چھوڑو کیا فائدہ، جس کا جو دل چاہ رہے کرتے رہیں، مجھے کیا پرواہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دراصل ہماری حوصلہ افزائی کی ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، اور وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہیں جو ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہاں ہماری ڈھارس بندھائی گئی ہے، ہمیں تسلی دی گئی ہے، ایک مبلغ کو، ایک دین کے داعی کو تسلی دی گئی ہے کہ تم اپنا کام ادا کر دو، تم اپنی ذمہ داری پوری کر دو، اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو تم سے پوچھ نہیں ہوگی، پھر फिर पूछ किससे होगी? जिसने बात को कबूल नहीं किया था। हमको अपना काम करते चले जाना है। अब सामने वाला मानता है या नहीं मानता है वो एक अलग बात है, वो उसका जवाब दे है। तब यहां पर हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये तो दीनदार हैं, या ये तो दीन का काम करने वाले हैं, ये मुबल्लिग़ हैं, ये दाई हैं। तो लोग समझते कि अच्छा ये तो सभी इनके घर वाले नेक होंगे, सभी दीनदार होंगे, इनके खानदान के पूरे लोग दाढ़ी वाले होंगे, सिर्फ कुर्ता पैजामा ही पहनते होंगे, सारे के सारे लोग तहज्जुद गुजार होंगे, इनके यहाँ के नौजवान भी सारे ऐसे ही होंगे, इनके खानदान की सारी खवातीन लड़कियां पर्दा करती होंगी क्योंकि ये दीन का काम कर रहे हैं। तो ये इंतहाई गलत सोच है कि अगर कभी आपसे ये कहा जाए कि अच्छा एक खानदान एक कबीले के पूरे लोग एक ही जैसे गोरे रंग के हों, एक ही जैसी इनकी हाइट हो, एक ही जैसा उनका कद काठ हो, एक ही जैसा उनका वजन हो, एक ही सोच के मालिक हों, एक ही उनका वजन हो, ऐसे हो सकता है भला? आप खुद एक घर में देखेंगे कि एक भाई बहुत लंबा है तो दूसरा भाई उसकी हाइट कम है, एक बहन या भाई बहुत खूबसूरत है तो दूसरा इतना खूबसूरत नहीं है, एक का रंग बहुत फेयर है तो दूसरे का रंग बहुत ही कम है। तो जब एक घर के एक माँ बाप की औलाद में रंग में कद में सोच में फर्क हो सकता है तो आप बताइए कि एक खानदान में कैसे सब बराबर हो जाएंगे? अगर कोई एक पर्सन दीनदार है, कोई घर का फर्द काम करता है, नेक काम करता है, मुबल्लिग है, दाई है, तो कैसे उसके पूरे खानदान वाले दीनदार हो सकते हैं भला बताइए आप? ऐसे नहीं हो सकता। तो ये सोच हमारी गलत है। नूह अलैहिस्सलाम की आप मिसाल ले लें कि नूह अलैहिस्सलाम उनके बेटे को वो नहीं बचा सके, क्या उन्होंने कोशिश नहीं की होंगी? उनकी ख्वाहिश नहीं होगी कि उनका बेटा अजाब में दाखिल ना हो, या वो जो डूब गया था वो तो वो डूबने ना पाए? उनकी बीवी खुद उसमें शामिल नहीं थी, वो खुद डूबने वालों में के साथ शामिल हुई। तो यहां पर दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता है, और ये रिवायत से हमें पता चलता है। तकरीबन तमाम ही मुफस्सरीन ने कहा है और ये बात लिखी है और सहीहैन की रिवायत है। सहीहैन मतलब मुत्तफ़क़ुन अलैह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के मामले में ये वाली आयत नाजिल हुई है कि उनका जब आखिरी वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हद तक इंतहाई कोशिश की कि वह कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें और ईमान ले आए। तो सईद बिन मुसैयब के वालिद मुसैयब बिन हुजन कहते हैं कि जब अबू तालिब की वफात का वक्त आया तो आप उनके यहां तशरीफ ले गए। वहां देखा कि अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया पहले ही वहां पर बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से फरमाया, चचा जान, अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह लें तो मैं कयामत के दिन अल्लाह ताला के यहां दलील पेश कर सकूंगा। और अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया कहने लगे, अबू तालिब, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे? आखिर अबू तालिब ने आखिरी बात जो की वो ये थी कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूं, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना कबूल न किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक आपके लिए दुआ करता रहूंगा जब तक इससे मना न किया जाऊं। तब अल्लाह सुबहाना तआला ने आयत उतारी, मा कान लिनबिय्यिन वल्लज़ीन आमनु अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन। और अबू तालिब के बारे में ये वाली आयत नाजिल हुई जो अभी हमने पढ़ी कि इन्नक ला तहदी मन अहबबता वलकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ये बुखारी की रिवायत है। और अबू तालिब के अंजाम के बारे में क्या होगा तो ये भी हमको कुछ अहदीस से पता चलता है। अब यह हदीस पढ़कर अफसोस होता है ना, दिल दुखता है, नहीं दुखता है हमारा? क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के रसूल के चचा थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, तो चूंकि आपको तकलीफ हुई लिहाजा हमें भी तकलीफ हो रही है। तो आप सोचें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन आप हिदायत नहीं दे सके। हालांकि अबू तालिब ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दीन इस्लाम को, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ सके। तो इसलिए हिदायत दो किस्म की होती है। एक तो यह है कि किसी काफिर के कल्ब दिमाग में ऐसी तब्दीली आ जाए कि वो हिदायत के इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए, और ये अल्लाह सुबहान तआला के कब्जे कुदरत में है, जैसे कि ये आयत में भी मौजूद है। और दूसरा ये होता है कि बात समझ में आ जाए इंसान के, और जब वो देखता है कि वाकई में ये बात सही है, यानी गौर व फिक्र करता है, सोचता है और फिर उसे कबूल करता है, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए भी हिदायत का सामान कर देता है। तो यहां पर कहा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप हिदायत नहीं दे सकते, यानी आपके बस की बात नहीं है। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने जो कि ابو طالب کے بھائی تھے چھوٹے، اور اللہ کے رسول کے چھوٹے چچا تھے۔ تو عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کی خاطر سب کی ناراضگی مول لے لی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور مسلم کی حدیث ہے جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن شاید ان کو میرے سفارش سے فائدہ پہنچے اور وہ ہلکی آگ میں رکھے جائیں جو ان کے ٹخنوں تک ہو اور ان کا بھیجا پکتا رہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے آگ سے۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے جو مسلم ہی میں ہے کہ وہ دو جوتیاں پہنے میں ہوں گے جس سے ان کا بھیجا کھول رہا ہوگا۔ اور جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اچانک کسی کے دل میں ہدایت کا خیال ہے، جو اللہ تعالیٰ ڈال دے وہ ہدایت قبول کر لے، اور دوسری ہدایت یہ ہے یعنی رہنمائی جس کو ہم کہیں گے کہ ایک انسان اسلام تو قبول کر لے اور پھر اس کے بعد اس کو منزل مقصود تک اس کی رہنمائی کی جائے، آخر تک اس کو پہنچایا جائے۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کی پھر رہنمائی کی جائے، جو کہ انبیاء کرام اپنے پیروؤں کو بتاتے رہتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے رہتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان والوں کے ساتھ پھر کیا معاملہ کریں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ کرے کہ ہمارے خاندان والے ہمارے اس کام میں مددگار بنے، خود ہم سے بڑھ کر آگے بڑھ چڑھ کر ایمان والے اور عمل کرنے والے بنے۔ یعنی ایک جملہ کہا جاتا ہے خاندان والوں کے بارے میں کہ نہ چھیڑو نہ چھوڑو، یعنی گھر والوں کو۔ تو ہم جو ہے بہت زیادہ چھیڑ چھیڑ کر بھی بات نہ کریں کہ بالکل پیچھے پڑ جائیں گھر والوں کے کہ اچھا یہی کام کرو وہی کام کرو، نہیں، بلکہ معتدل رویہ اپنائیں۔ جبکہ ہم توقع ہماری زیادہ ہو جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ہمارے گھر والے ہم سے آگے بڑھ جائیں دین میں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو سمجھ آپ کو آئی ہے، جو سمجھ فی الحال آپ کے دل میں آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، وہی سب کو تو نہیں آ جائے گی نا، اس کے لیے ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، موقع اور موقع کا انتظار کریے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہماری خود کی بات ہمارے گھر والوں پر اتنی اثر نہ کرے، کسی دوسرے کی بات اثر کرے، تو ان کے ذریعے سے ہم اپنے گھر والوں کو سنوائیے کچھ، تاکہ کسی اور کی بات کا ان پر اثر ہو جائے۔ اور پھر کبھی یہ نہ سوچیں کہ یعنی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ لیں کہ بس میری ہی وجہ سے ہدایت ملے گی، میری ہی وجہ سے سب لوگ سدھریں گے، نہیں، یہ ایک طرح کا تکبر ہے۔ دین کے داعی میں خاص طور سے عاجزی آنی چاہیے۔ اگر کہیں پر کوئی گھر کے لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، آس پڑوس کے لوگ آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں، آپ نے دعوت بھی سامنے والے نے سن بھی لیا، تو یہ دعویٰ نہ کریں کہ میں نے سب کو ٹھیک کر دیا، استغفر اللہ۔ اگر کوئی ٹھیک ہو بھی گیا ہے تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، ان کے دل میں ہدایت کا ڈالنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور کسی انسان کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، تبھی تو اس نے وہ بھلائی کو قبول کیا نا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا فلاں علاقے میں فلاں عالم کی وجہ سے اتنے لوگ بدل گئے بہت زیادہ، ان کی بہت کوششیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کوشش انسان کی ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی سے ریلیٹ نہ کریں کہ فلاں عالم فلاں عالمہ ان کی وجہ سے حالات بدل گئے، نہیں، حالات بدلوانے والا اور حالات کو نیکی کی طرف لانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو کبھی بھی کسی انسان سے نہ جوڑیں ان کی وجہ سے ان کو ہدایت ملی، نہیں، یہ کہیے کہ ذریعہ بنے ہیں، انہوں نے کوشش کی تھی، ذریعہ بنے ہیں، ہدایت کا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو دین کے جو مبلغ اور دین کے داعی میں انتہا سے زیادہ عاجزی ہونی چاہیے، تواضع، انکساری۔ اور کبھی بھی کسی چیز سے ہم اپنے آپ کو بری ذمہ نہ سمجھیں کہ ہم کو کیا سیکھنے کی ضرورت، ہم کو کیا سمجھنے کی ضرورت، ہم کو تو سب آتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان کو زندگی بھر سیکھتے رہنا ہے۔ تو تواضع بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام میں کتنی تواضع تھی، آپ دیکھیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چنا۔ تو انسان کو اپنے نفس کے ساتھ توازن اختیار کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھے، اپنے آپ کو بہت ہی بڑا مبلغ اور دائی اور مقرر نہ سمجھے کہ مطلب میرے جیسا تو تقریر کرنے والا کوئی نہیں، میرے جیسا دین کی تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں، میں یہ اور میں وہ اور میں اس طرح سے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہم سامنے رکھیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو نیچے ہی رکھیں، اپنے کو بہت سپیریئر نہ سمجھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود چنا موسیٰ علیہ السلام کو، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت پر سرفراز کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام سے نیچے سمجھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اس قابل نہیں ہوں، میں تنہا اس بار رسالت کو نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اس کام میں میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ وہ اخی ہارون ہوا افسہ منی لسانا فارسلہ معی ردءا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ زبان میں بہتر ہے، اس لیے اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجیے کہ وہ میری تائید کرے اور مجھے اندیشہ کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے رسالت کی ذمہ داریوں کو کتنا بہترین طریقے سے انجام دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے سے بہتر سمجھا۔ پھر لوگوں کے ساتھ توازو یہ ہوئی کہ جب آمنے سامنے دو لوگ ہوں تو اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھیں۔ صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ان کے بارے میں بات بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی بکریاں دوہتے رہتے۔ جب ان کے پڑوسیوں کو یہ گمان ہوا کہ اب آپ دھو نہیں سکیں گے بکریاں، دودھ نہیں دوہ سکیں گے، تو ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ کیوں نہیں دوہوں گا میں دودھ، مجھے امید ہے کہ خلافت اس اخلاق سے مجھے نہیں ہٹا سکے گی جس پر میں قائم تھا۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ برابر وہ اپنے پڑوسیوں کی بکریاں دوہتے رہے۔ پھر خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد آپ نے پہلے خطبے میں جو لوگوں سے خطاب کیا اس میں فرمایا، مجھے تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہے حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، باوجود یہ کہ آپ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر انسان تھے، سب سے افضل تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے بطور عاجزی اور انکساری کی یہ بات ارشاد فرمائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب بیت المقدس میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ کا یہ حال تھا کہ آپ کے اور آپ کے غلام کے بیچ ایک ہی اونٹنی ہے جس پر دونوں باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب ملک شام کے قریب پہنچے تو غلام کے سوار ہونے کی باری تھی، غلام اونٹنی پر سوار ہے اور خلیفہ وقت اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے پیدل چل رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے کہ اپنے جوتے بغل میں دبائے اونٹنی کی نکیل پکڑے پانی میں جا گھستے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ملک شام کے امیر مقرر تھے، وہ شہر سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، تمام جو شام کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آپ سے ملنے آ رہے ہیں، تو آپ کا اگر یہ حال دیکھیں گے تو اچھا معلوم نہ ہوگا۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت اسلام کی بدولت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، آپ ان لوگوں کی عاجزی دیکھیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا ہم کچھ کام کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ آپ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کو محبوب، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکے، تو ہم نے اس طرح سے اگر کوئی اس طرح کی باتیں کی کہ اچھا فلاں میری وجہ سے اس راستے پر آیا، فلاں کو میں نے بلائی تھی، فلاں کو میں نے یہ کیا تھا، نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح سے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا، صحابہ کرام نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اور صحابہ کرام میں عاجزی اور انکساری حد درجے تھی، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ بتائیے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو کہا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ 57 آیت، وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی دین کو قبول نہ کرنے کا ریزن ہی وہ یہ دے رہے تھے کہ اگر ہم یہ تمہاری بات مان لیں گے تو یہ جو ہم کو کعبۃ اللہ کی تولیت حاصل ہے، یا ہم اس کی وجہ سے جو پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، یا ہمارا بزنس جو چلتا ہے، تو یہ تو سب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ امن تو تمہیں اسی لیے نصیب ہے اس کعبہ کی وجہ سے۔ تو اس کعبہ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس قرآن پر، اس رسول پر ایمان لاؤ، تو اسی کعبہ کی بدولت تو تمہیں یہ ساری سہولتیں میسر ہیں، فراہم ہیں۔ تو کیا تم اس کے، اس گھر کے رب کا کہنا نہیں ماننا چاہتے؟ اور کبھی دین کی وجہ سے یہ نہ سوچیں کہ اچھا میرا یہ فلاں چیز چھوٹ جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اچھا جب سے ہم نے دین پر عمل کرنا شروع کیا ہمیں پریشانی آ رہی ہیں، استغفر اللہ۔ ایسا نہیں ہے، دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو یہ نہ کہیں کہ دین کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی، ویسے بھی اگر آپ رہتے تو بھی آتی، اس طرح سے تو بھی آ رہی ہیں۔ تو دین کا نام نہ لیا کریں یا اسلام کا نام نہ لیا کریں کہ اسلام کی وجہ سے ہمارے تجارت میں، ہمارے فلاں فلاں مسئلے میں اور مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ان کو یہ ڈر تھا کہ آس پاس کے قبائل یا آس پاس کے ملک کے جو لوگ ہیں جن کی وجہ سے، جن کے ہمارے پاس تحفے آتے رہتے ہیں یا ہماری تجارت ان کی وجہ سے چلتی ہے، تو اگر ہم اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی ان کو اپنا دنیاوی مفاد خطرے میں نظر آ رہا تھا اسلام قبول کرنے سے، لہٰذا وہ نئے نئے دلائل پیش کر رہے تھے۔ تو جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ دراصل یہی سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار یقین دلا رہے تھے کہ جو کلمہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اسے مان لو تو عرب اور عجم تمہارے تابع ہو جائیں گے، لیکن انہیں اس کلمے کو ماننے میں اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری جو دولت، اثر و رسوخ ہے، سب جو ہم کو آج حاصل ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ کلمے سے ڈرتے تھے، یہ کلمے کی وجہ سے ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ ہی سال کے بعد انہوں نے خود دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے ساتھ جب اٹھے تو روم، ایران اور آس پاس کے جتنے علاقے تھے سب کے سب فتح ہوتے چلے گئے، اور عرب ہی پر نہیں بلکہ عجم پر بھی اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دین کی وجہ سے دنیا کا نقصان ہوگا تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ دین پر قائم رہنے سے اس کی دنیا خراب ہو جائے گی، تو لہٰذا وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو دین کی وجہ سے اپنی دنیا کا نقصان قبول کر لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے لیکن آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہوگی۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دین کی وجہ سے نقصان قبول کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اتنی ان کو بہتری عطا کر دیتا ہے، نواز دیتا ہے کہ دنیا بھی ان کے لیے اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ان کا انجام اچھا ہوگا۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی خاطر اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا دنی کے فائدے اٹھانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو ان کی دنیا بھی گئی اور پھر بھی ان کو کچھ نہیں ملتا دنیا میں، یعنی وہ بھاگتے رہتے ہیں لیکن رزق ان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا ان کی قسمت میں تھا، تو آخرت بھی گئی اور دنیا بھی گئی ایسے لوگوں کی۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو بھلے ہی دنیا کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن کم از کم اتنا تو ہمیں یقین ہے اور امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آخرت ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوگی۔ تو یہاں پر ایسے ہی لوگوں کو جواب دیا گیا ہے دراصل، کہ ان کو ڈر تھا کہ ہم یہاں سے اچک لیے جائیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو اتراتے ہیں، جن کو آخرت نظر نہیں آتی اور وہ دنیا ہی کے بندے بنے ہوتے ہیں، جیسے قوم عاد، قوم سمود تھی۔ آخر کر کیا ہوا ان کا انجام؟ ساری بستیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تلپٹ کر دی اور وہاں عذاب آیا۔ تو یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے ان کا کہ اگر تم سوچتے ہو کہ اس دین اسلام کی وجہ سے تمہارا حال برا ہو جائے گا دنیا کا، تو جن لوگوں نے نہیں مانا تم ان کا انجام دیکھ لو کہ کس طرح سے وہ عذاب میں گر گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے والے ہی غالب رہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ یہ پھر اور جواب دیا گیا ہے کہ جو قومیں تباہ ہوئیں وہ بلا وجہ نہیں تباہ ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت پہلے تمام کی کہ جب تک کوئی رسول نہیں بھیجا تب تک کہ ان کو تباہ اور برباد نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے رسول بھیجا جو ان کو سمجھاتے رہے، جب وہ باز نہ آئے اور اپنے عمل سے ظاہر نہیں کر دیا کہ وہ ظالم ہیں، تب ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کیا۔ اور رسولوں نے پہلے ان کو بتا دیا کہ اگر تم یہ بات نہ مانو گے تو الٹا تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اور پھر اور ایک آیت میں جواب آگے دیا جا رہا ہے ان کو، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے، دنیا میں جو انسان کو ملتا ہے وہ بہت ہی تھوڑا اور حقیر ہے۔ یہ دنیا ہاتھ سے چلی بھی جائے تو غم نہیں، اگر بالفرض چینج کرنا بھی ہے تو دنیا دے دو، تھوڑی دنیا جاتی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہے، جنت انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ لیکن جنت چھوڑ کر اگر دنیا مل رہی ہے تو تم وہ دنیا نہ لو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو آخرت کی فکر نہ ہو وہ ہر حال میں دنیا ہی کے دیوانے ہوتے ہیں، بس دنیا ہی جمع کرتے رہتے ہیں، اسی کے دیوانے، اور بالآخر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ایسے لوگوں کو کہ ان کے گھر پڑے ہیں آج خالی، گھر رہ گئے، گھروں کی سجاوٹ رہ گئی، جو بڑے اتراتے تھے، جو بتر پیچھے ہم نے لفظ پڑا ہے، ان کو مرض تھا یہ دکھاوے کا۔ اور یہ دراصل جو بتر ہے، یہ بتر الحق و غمت الناس، یعنی دکھاوا، تکبر، اکڑ، اس کو دراصل ایک اخلاقی بیماری کہا ہے علماء نے، کہ اپنے معیار زندگی سے انتہائی مطمئن اور زندگی کو اس کام میں بس لگا دینا، کھپا دینا کہ بس معیار زندگی بلند کرنے کے لیے، یعنی ان کی زندگی کا مقصد ہی بس دنیا کی زندگی کو بنانا، سنوارنا، اور بس کچھ اور نہیں۔ پیسہ کمانے کا، خرچ کرنے کا ایک جنون ہو جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے حواسوں کے اوپر کمانا اور خرچ کرنا بس طاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفسیاتی بیماری ہے بتر، اور یہ آج کی دنیا میں اس طرح سے اس کا اتنا چرچا ہے، ہر طرف آپ کو اس کی مثال نظر آئے گی، یعنی آپ کو ہر طرف لوگ بتر کا ہی شکار نظر آتے ہیں، اسی کا اظہار ہے۔ اور اس کا ایک نمونہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہمارے اشتہارات آپ دیکھیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر ٹی وی کے آگے آپ اشتہارات دیکھیے، کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ سارے اشتہارات جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ گویا کہ جب بھی کوئی بسکٹ کا اشتہار ہے یا کسی آئس کریم کا اشتہار ہے تو بس ایک شخص کوئی کھا رہا ہے اور سارے ہزار لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور سب کے منہ کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں گول گول ہو گئی ہیں، اور بس ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کو ہڑپ کر جائیں، ہے نا؟ تو ہر طرف اس طرح سے اشتہار دیے جا رہے ہیں۔ یا پھر میز پر کھانا رکھا ہوا ہے تو ایک شخص کھا رہا ہے اور سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ سارے اس کے اوپر بس اب پل پڑیں گے کھانے کے لیے۔ یہ ایڈورٹائز میں آج کل ہمارے ظاہر ہو رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، سیل فون کا ایڈورٹائز ہے تو سارے کے سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، سب کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور کھل کھلا کے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے گویا کہ یہ لالچی لوگ ہیں، یعنی خوشی کا اظہار بھی لالچ میں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی چیز سامنے رکھی ہے، چہرے پر حیرانی ہے، لالچ چھائی ہوئی ہے اور منہ کھلا ہوا ہے، یعنی بس کھانے پینے کے پیچھے یا چیزوں کے پیچھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک ایڈورٹائز میں یہ تک بتایا گیا کہ ایک ایڈورٹائز میں بتایا گیا کہ ایک لڑکی کو شادی اس کی کرنا ہوتی ہے، اس کے تو اب وہ ہر رشتے کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، آخر کو جو رشتے کو ترجیح دیتی ہے کہ جس کے پاس سب سے اچھا ٹیلی ویژن تھا، یعنی جس لڑکی کے پاس سب سے اچھا ٹی وی تھا، کیونکہ وہ ٹی وی ایڈورٹائز میں بتانا تھا ان کو، یعنی وہ ایڈورٹائز دراصل ٹی وی کا تھا، تو اس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ ایک لڑکی کے لیے رشتوں کے لیے اس کے ماں باپ پریشان ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، جب رشتہ ملتا ہے یا ملتے ہیں رشتے تو اس میں سے لڑکی وہ رشتے کو چوز کرتی ہے جس کے پاس سب سے اچھا ٹی وی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے ہماری جنریشن کو، آپ سوچیں ذرا کہ لڑکیوں کے دماغوں پر کیا چیز سوار کی جا رہی ہے، اور تصور میں، سوچ میں، خوابوں میں بھی دنیا ہی دنیا رچی بسی ہے۔ اگر خواب بھی دکھائی دیتے ہیں تو نرم نرم گدوں کے، گاڑی کے، فلیٹ کے، بنگلے کے، بس جاگتی آنکھوں میں تو خوشیاں ہیں، اور اگر خوشیاں دیکھتے ہیں تو بھی نرم گدوں کے، جاگتی آنکھوں کے خواب۔ تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ کیسی سوچ پیدا کی جا رہی ہے نا ہماری نئی جنریشن کی، ہماری لڑکیوں کی، یعنی مٹیریلسٹک سوچ گرویدہ بنایا جا رہا ہے، یعنی بس صرف دنیا کے بندے بنو، چیزوں کے بندے بنو، لالچ ہی لالچ، یعنی خوشیوں کا تصور جو جوڑا گیا ہے صرف مادی چیزوں کے ساتھ، گریڈینس، ہرس اور ہوس۔ تو یہ کیا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم دیے گئے ہو، متاع الحیات الدنیا وزینتہا، کہ دنیا کی متا ہے، اس کی زینت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس وما عند اللہ خیر و ابقا، اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، فنا ہو جانے والی چیز کو کیوں تم ترجیح دے رہے ہو؟ تم ترجیح دو کس کو؟ جو آخرت میں رہنے والی ہے۔ تو جو جنت کی نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا سے منع نہیں کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں اور ترک کر دیں، لیکن دنیا ہی کو مقصد بنا لینا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا، کسی نے مجھے بتایا کہ ایک ایڈورٹائز اس طرح سے آ رہا تھا کہ پہلے بتایا گیا کہ اچھا لڑکی رو رہی ہے، ماں باپ رو رہے ہیں، لڑکی جدا ہو رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے، شادی ہوئی ہے اس کی، اور سب روتے ہوئے ماں باپ ہیں، اور پیچھے بتا رہا ہے شادی میں جو جہیز میں دیے ہیں گدا، میٹرس، تو دراصل وہ میٹرس کا ایڈورٹائز تھا۔ اب آپ سوچیں ذرا، یعنی کس کو کس سے ریلیٹ کر دیا؟ تو کیا ہمارا حال ہو گیا؟ آپ بتائیں، کیا ہم کیا مثال ہم پیش کر رہے ہیں؟ ہماری نئی جنریشن کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ دنیا پرستی، مادہ پرستی کی تعلیم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی ہے، اس کو ترجیح دو۔ تو دنیا حاصل کرنے کو منع نہیں کیا گیا، ہمیں دعا سکھائی گئی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ تو اگر دنیا میں بھی بھلائی ملتی ہے لیکن آخرت کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ملتی ہے، تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا اور ایسی بادشاہت دی کہ جو کسی کو نہیں دی۔ عبد الرحمن بن عوف کو آپ دیکھ لیں، اتنا زیادہ مال و دولت ان کے پاس تھا، لیکن ان کا عاجزی کا انداز آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے غلام اور وہ کھڑے ہوتے تو لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ اچھا یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں یا اور یہ دوسرے ان کے غلام ہیں، یعنی اتنا سادہ لباس پہنتے تھے، یعنی وہ دولت کا اثر انہوں نے اپنی ذات پر نہیں آنے دیا۔ اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا تھا، اتنا سادہ لباس پہنتے اور عام لوگوں کی طرح چلتے پھرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک امیر شخص کہیں سے سفر سے آیا شہر میں، اس نے دیکھا سامنے سلمان فارسی کھڑے تھے، اتنے سادہ لباس میں تھے، اس نے ان کو کلی سمجھ لیا اور کہا کہ کتنے بھی تم یہ سامان لے کر چلو گے، اٹھا دو گے میرا سامان میرے گھر تک؟ تو انہوں نے سامان اٹھا لیا۔ جب راستے میں لوگوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کو سلام کر کے کہنے لگے کہ لائیے، چونکہ ان کے گورنر تھے تو لہٰذا ان لوگوں نے ان کے لیے کوئی القاب استعمال کیے ہوں گے، اور کہا کہ لائیے گورنر صاحب، ہم آپ کا سامان ہم اٹھا دیتے ہیں۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ بہت ہی شرمندہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ آئندہ کبھی میں کسی سے اس طرح سے سامان اٹھوانے نہیں لگاؤں گا، میں خود اپنا سامان اٹھاؤں گا۔ اور وہ سلمان فارسی کو کئی بار کہتا رہا کہ رکھ دیجیے آپ سامان، انہوں نے کہا کہ خاموشی سے چلتے رہو، جہاں تمہارا گھر آئے گا مجھے بتا دینا، میں اتار دوں گا سامان۔ اب سادگی اور عاجزی دیکھیں، تو وہ تو گورنر تھے، کیا وہ کوئی بڑی اپنے لیے سواری اور شاہانہ لباس نہیں استعمال کر سکتے تھے؟ لیکن نہیں استعمال کیا۔ تو کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک دنیا جو ہے فانی تھی، ان کو معلوم تھا کہ دنیا میں چاہے جو بھی کچھ ہو ہمارے ساتھ، یا ہم جیسا بھی لباس پہنے، ہماری شان و شوکت دراصل کس وجہ سے؟ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور آج ہم نے ہر چیز کو، کیونکہ ہم ہیں ہی ظاہر پرست، ہم بہت جلدی ظاہر پر جاتے ہیں، تو سب کچھ ہم نے بس دنیا کو سمجھ لیا، کیونکہ دنیا سامنے ہے، ابھی نظر آ رہی ہے، نقد ہمارے سامنے موجود ہے، اور آخرت وہ ادھار ہے، نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں، تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے یہ ساری کچھ چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، لیکن یہ عقل والوں ہی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہر کوئی نہیں سمجھتا یہ بات۔ تو جو چاہتا ہو کہ عقل مندی کا کام کرے تو پھر وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی میں ہم آخرت کے لیے کچھ کرنے والے بنیں اور ظاہر پرستی پر نہ جائیں، اور دنیا پر ریجھنے والے نہ بنیں۔ دنیا ہمیں اتنی ہی ملے جتنی کہ ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے، یا ہم دنیا کے بندے بن کر نہ رہ جائیں۔ بس اپنی آخرت کو سنوارتے ہوئے جتنی دنیا ہمیں ملتی ہے تو الحمدللہ، لیکن اپنے آخرت کا نقصان کر کے ہمیں دنیا نہیں لینی ہے۔ اس کام میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق دے، انشاءاللہ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون